सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावीह।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मदनी चैनल के प्रोग्राम दरसे तरावीह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक की पुर नूर साआतें हैं और आप मदनी चैनल देख रहे हैं। आज के सिलसिले में आप समात फरमाएंगे कुरान करीम फुरकान हमीद के 21वें सिपारे के बारे में कुछ मालूमात। इस पारे में सूरह अनकबूत का कुछ हिस्सा है और इसके साथ साथ सूरह रूम, सूरह लुकमान और सूरह अहज़ाब का भी कुछ हिस्सा मौजूद है। सबसे पहले सूरह अनकबूत पर बात करते हैं। सूरह अनकबूत ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं और इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व ताला ने शिर्क के बुतलान पर अनकबूत यानी मकड़ी की मिसाल दी है। इस मुनासबत से सूरह मुबारका का नाम अनकबूत रखा गया। इस सूरह मुबारका के जो मरकज़ी उन्वानात हैं उनमें सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ज़िक्र है। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाने पर गुफ्तगू है और फिर इंसान जो अमल करता है इन आमाल पर उसे जज़ा जो मिलती है दलाइल के साथ उस पर भी गुफ्तगू की गई है। और मुसीबत व आजमाइश हर हाल में अपने रब तबारक व ताला पर ईमान रखना चाहिए और अपने ईमान पर इंसान को साबित कदम रहना चाहिए, इसकी तरगीब दिलाई गई। इस सूरह मुबारका में इब्तिदा ही में दुनिया में मुसलमानों को सख्तियों और मुसीबतों के ज़रिए आजमाया जाएगा और इनसे पहले लोगों को भी आजमाया गया है, इस हवाले से भी बयान फरमाया गया। और इसके साथ साथ अपने नफ्स के साथ जिहाद करने का फ़ायदा और ईमान कबूल करके नेक आमाल करने का जो सिला है उसे भी बयान किया गया है। वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए और इसकी हद क्या है इसका भी जिक्र कर दिया गया। ये भी बताया गया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जो आजमाइशें आती रहीं ये मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होती हैं। और इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह और मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वाक़यात को भी बयान फरमाया ताकि ये जान जाएं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद फरमाई और इन्हें जुठलाने वालों को हलाक कर दिया गया। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात बयान करने के दौरान अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और वहदानियत और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर दलाइल भी कायम किए गए हैं। अहले किताब और मुशरिकीन के इतराजात के जो जवाबात हैं वो भी दे दिए गए। कुफार के जुल्म और सितम का शिकार मुसलमानों को हिजरत करने की जो हिदायत की गई और इस हिजरत पर जो अजर व सवाब है उसे भी अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमा दिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो था एक मुख्तसर सा खुलासा। आइए कुछ तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं। 21वें पारे के शुरू में ही अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम की तिलावत करने, नमाज को कायम करने और फिर इस नमाज पर फवायद क्या मिलते हैं ان فوائد کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی اور ساتھ ساتھ میں اپنے ذکر کی فضیلت کو بھی واضح فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اور نماز کو قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں ابتدا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تلاوت بھی عبادت ہے، اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے، اور اس میں احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا کہ نماز کو قائم فرمائیے۔ یاد رہے کہ یہاں نماز کو قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم ہم سب مسلمانوں کو بھی یا اس امت کو بھی دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک انصاری جوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن وہ شخص بہت سارے کبیرہ گناہوں کے اندر بھی پھنسا ہوا تھا اور بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں یہ شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی برائیاں موجود ہیں، تو اس کی نماز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی جو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا تھا، بالکل بیعین ہی اسی طرح ایک دن اس نے اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور اس کی نماز نے اس کو تمام برائیوں سے روک دیا۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے، یاد الہی سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑا ہے۔ اس پارہ میں نظر بن حارث کی جسارت کو بیان کیا گیا اور اس کے کیے ہوئے سوال پر جواب بھی دے دیا گیا۔ اس کا سوال یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کروا دیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے جلد عذاب کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اور اگر عذاب نازل ہونے کی ہم نے ایک مقررہ مدت طے نہ کر دی ہوتی جو اس کے لیے معین ہے اور جو حکمت کے تقاضوں کے بھی عین مطابق ہے، تو اس کے مطالبہ کرتے ہی ضرور اس پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ کی جاتی، لیکن چونکہ اب ان کے لیے عذاب کی ایک مدت طے کر دی گئی ہے، تو جو مدت طے کر دی گئی ہے جیسے ہی یہ پوری ہوگی تو پھر اچانک ان کے اوپر عذاب آ جائے گا اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اور ارشاد فرما دیا گیا وَيَسْتَعْدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ، یعنی جب عذاب آئے گا تو ہر طرف سے ان کو گھیر لے گا۔ کسی سرزمین پر دین بچانا اگر مشکل ہو جائے تو پھر انسان کہاں جائے؟ اللہ کی زمین وسیع ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اسے چاہیے کہ ہجرت کر جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری بندگی ہی کرو۔ یا اے مبارکہ مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنے میں خطرے اور تکلیفیں تھیں، وہ انتہائی تنگی میں تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ میری بندگی تو ضروری ہے، یہ تو کرنی ہی ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے ہو تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے اور وہاں امن بھی ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اللہ پر انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارا سب کچھ تو مکہ مکرمہ میں ہے، ٹھیک ہے مشرکین ہمیں اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، جب ہم یہاں سے چھوڑ کر مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ مال و منال ہے، جو کچھ ہمارا مال و متاع ہے، جو اسباب ہیں، جو جائیداد ہیں، جو زمینیں ہیں، سب کچھ تو ہم یہاں چھوڑ جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ان کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ایک بڑی ہی پیاری مثال کے ساتھ سمجھا دیا گیا، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ جو زمین پر چلنے والے چوپائے ہیں اور آسمانوں پر اڑنے والے پرندے ہیں، بے شمار ایسے ہیں جن کے پاس روزی نہیں ہوتی، جب ان کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے، جب انہیں بھوک لگتی ہے تو جہاں وہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ کے ذمے ہے ان کا رزق بھی جو اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنی روزیاں نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے، اور تمہارا رزق بھی رب ذوالجلال پر ہے، تو جو ان کو رزق دے رہا ہے وہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، بطور خاص جب اطاعت کی بات ہوتی ہے، اور اطاعت بھی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، تو ہمیں رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فکر یہ دامن گیر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر گزریں۔ جب ہم اطاعت کریں گے تو خالق کائنات رزق بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اور اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کامل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے اپنے رب پر، تو اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، 21ویں سپارے میں سورہ عنکبوت کے کچھ حصے کے بعد سورہ روم بھی ہے۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی خبر دی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے، اس مناسبت سے اس کا نام روم رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی عنوان ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ذکر ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور آخرت میں جو اعمال کی جزا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیبی خبر کہ جس میں فارس اور روم دونوں کی آپس میں جنگ کا معاملہ تھا، کہ فارس والے یعنی ایرانی جو ہیں یہ روم والوں پر غالب آ جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور مدد ایسی ہوگی کہ پھر روم دوبارہ ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ فارس یعنی ایران، ایران میں مجوسی رہتے تھے اور یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو روم ہے اس میں اہل کتاب عیسائی رہتے تھے۔ مسلمان اہل کتاب کی طرف مائل تھے اس اعتبار سے کہ ان کو غالب آنا چاہیے، اور جو کفار تھے وہ اس بات کی طرف مائل تھے کہ مجوسیوں کو غالب آنا چاہیے کیونکہ وہ اہل کتاب کے خلاف تھے۔ تو یہاں پر ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے قصد سے اپنا ایک لشکر روم کی طرف بھیجا، تو پھر روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی پر غالب آ گئے اور پھر روم کو شکست ہو گئی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت زیادہ گراں گزرا، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے، تم بھی اہل کتاب اور عیسائی بھی اہل کتاب، ہم بھی امی ہیں اور فارس والے بھی امی ہیں، ہمارے بھائی ہیں یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور جب ہماری تمہاری جنگ ہوگی تو پھر ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو پھر اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیبی خبر عطا فرمائی کہ ابھی تو یہ ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں لیکن ان قریب رومی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں مدنی چینل کے ناظرین، تو انہیں سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش ہو رہے ہو کہ ایرانی غالب آ گئے رومیوں پر؟ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے، خدا کی قسم رومی ضرور فارس پر غلبہ کر لیں گے۔ ابی بن خلف وہاں پر موجود تھا، سن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے اور آپ کے درمیان 100 اونٹ کی ایک شرط طے ہو گئی کہ اگر 9 سال میں رومی فارس پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو پھر ابی بن خلف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی تھی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ 7 سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہو گئی اور صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے۔ رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے کیونکہ اتنے عرصے میں یہ خود مر چکا تھا، پھر اس کی اولاد نے 100 اونٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ رومیوں کے غالب آنے کی یہ خبر قرآن کریم کی آیات بینات میں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برس میں، حکم اللہ ہی کا ہے، آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ ایک صحیح روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ جب یہ غالب ہوئے تو 7 سال بعد یہ ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح سن نہیں بتایا، واضح ڈیٹ نہیں بتائی، یعنی مدت کتنی ہوگی ان کے غالب آنے کی وہ نہیں بیان کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ کفار پر ہر وقت روب رہے اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھا رہے کہ آج بھی وہ غالب آئے، کل بھی وہ غالب آئے، اس خوف کے اندر ہی وہ مرے جا رہے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ یہ پتہ تھا کہ آپ کتنی مدت بیان فرما رہے ہیں اور غالب آنے کی رومیوں کے فارس کے اوپر وہ کتنی مدت ہوگی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ کتنی مدت کے بعد رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ مشرک کو تکلیف پہنچے تو بت کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، حالانکہ یہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، لیکن جب تکلیفیں آ جاتی، مصائب و آلام آ جاتے، پریشانیاں آ جاتی تو رب کو پکارنے لگتا ہے، اور اگر پھر دوبارہ آسانی میں آ جاتا ہے تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آسانی ہو، پریشانی ہو، مصائب و آلام آ جائیں، ہر حال میں انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہی رجوع لانا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ لقمان کے مرکزی جو عنوانات ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کی وحدانیت پر ایمان لایا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی جائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے دستور اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا جو گروہ ہے قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا ہے، تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ کفار جہنم میں چلے جائیں گے اور ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنے کو چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اختیار کریں، بھلائی کریں، ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، تکبر نہ کریں، عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباؤ اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت کو بھی بیان کر دیا گیا، اور مشرکین کو یہ بتا دیا گیا کہ نجات کا راستہ، واحد راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام کو قبول کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرتے رہنا ہے۔ کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا، جی ہاں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کر دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ بات تو ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف رب ذوالجلال ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کیے جانے کا حقدار نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے، اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال بھی کیا گیا۔ اس سورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے بندے کو ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص پانچ غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے، اور ان پانچوں چیزوں کا جو علم ہے وہ چاہے اپنی عطا سے جس کو چاہے دے دے، یہ بھی اس کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے اسے سمجھنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔